جمعہ 25 مارچ، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ ایرانی صدر حسن روحانی کے دورہ اسلام آباد میں دونوں ملکوں کے تعاون کے علاوہ گیس پائپ لائن مرکزی موضوع رہے گا۔ تجزیہ کار نے کہا،
چاہے وہ ایران سے انڈیا کی گیس پائپ لائن ہو یا ٹیپی ہو، سیاست دن پیچھے ہو جائیں گے، اکنامکس آگے ہوگی۔ کوئی ایک پائپ لائن میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ کافی حد تک جو ہے سیاست کو بدل دے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ ایران کے صدر حسن روحانی پاکستان کے پہلے 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں۔ دورے کے دوران 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینے سے متعلق مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ ہارون رشید۔
ایرانی صدر حسن روحانی کی چکلالا کے نور خان ایئر بیس پر آمد پر وزیر اعظم نواز شریف نے وفاقی وزراء کے ہمراہ استقبال کیا۔ بعد میں ان کے لیے باقاعدہ استقبالیہ تقریب وزیر اعظم ہاؤس میں منعقد ہوئی۔ ایرانی صدر پاکستانی ہم منصب ممنون حسین اور وزیر اعظم نواز شریف سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے۔ دونوں ممالک کے رہنما خصوصاً ایران پر پابندیوں کے خاتمے کے بعد 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ حسن روحانی کا بطور صدر یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہے، جس میں ان کے ہمراہ وزراء، اعلی حکام اور تاجر بھی آئے ہیں۔
بھارت کی حکومت نے پاکستان کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ بلوچستان میں گرفتار کیا گیا شخص بھارتی خفیہ ایجنسی را کا جاسوس ہے۔ دلی سے نامہ نگار شکیل اختر۔
بھارت کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان میں گرفتار کیے گئے شخص کا بھارت کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاہم اس بیان میں اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ گرفتار شدہ شخص بھارتی بحریہ کے سابق افسر ہیں اور انہوں نے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لیا تھا۔ وزارت خارجہ کے اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارت کسی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل دینے میں دلچسپی نہیں رکھتا اور یہ پورے خطے کے مفاد میں ہے کہ پاکستان مضبوط اور مستحکم ہو۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے کل بلوچستان میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ وہ بھارتی بحریہ کا افسر ہے اور فی الوقت بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کر رہے تھے۔
دوسری طرف پاکستان کی وزارت خارجہ نے آج پاکستان میں بھارت کے ہائی کمشنر کو اسی معاملے پر طلب کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس مشتبہ جاسوس کی بلوچستان اور پاکستان کے بڑے شہر کراچی میں کی جانے والی تخریبی کارروائیوں پر پاکستان نے بھارت کو اپنی گہری تشویش سے آگاہ کر دیا ہے۔ روس میں محصور پاکستانی دکاندار دبئی سے کراچی ایئرپورٹ پہنچے ہیں۔ کراچی چیمبر آف کامرس کے رکن شکیل شاہد کے بھائی عدیل شاہد بھی واپس پہنچنے والوں میں سے ایک ہیں۔ شکیل شاہد نے بی بی سی کو بتایا،
سیکیورٹی ہائی الرٹ کی وجہ سے ان کے ساتھ اس طرح کیا گیا ہے مس بیہیو۔ سیکنڈ یہ کہ یہ جو ٹور لوگ تھے اس میں داڑھی والے لوگ زیادہ تھے، اور جب ان کو ایئرپورٹ پہ امیگریشن پہ جب ان سے پاسپورٹ لیے ہیں اور ان کو جب سائٹ کھڑا کیا گیا ہے تو اس وقت نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، تو یہاں کے ہمارے ایک دکاندار نے کیا کرا کہ وہ سائٹ پہ جگہ کے اوپر اس نے نماز جو ہے نا وہ جماعت کے ساتھ کرا دی۔ اس میں سے جیسی جماعت کرائی ہے تو سب سے پہلے میرے بھائی کو انہوں نے ہاتھ سے اٹھایا اور بولا کہ آپ جو فوراً کھڑے ہوئیے اور آپ اندر چلیں، اور ایک ایک کر کے پھر وہ جتنے نماز پڑھ رہے تھے ان سب کو ایک طرف لے آ کے اندر انہوں نے لاک اپ کر دیا۔
بیلجیم کی پولیس نے دارالحکومت برسلز میں 6 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اس دوران دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ گزشتہ منگل کو برسلز میں ہونے والے بم حملوں میں 31 افراد کی ہلاکت کے بعد تفتیش کا عمل جاری ہے۔ عبداللہ فاروقی۔
یہ گرفتاریاں ضلع شاربیک میں ہوئی ہیں، تاہم گرفتار شدہ افراد کی نہ تو شناخت ظاہر کی گئی ہے اور نہ ہی یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان کا تعلق برسلز میں ہونے والے حملوں سے ہے یا نہیں۔ حکام نجیم لاشاروئی کو ان حملوں میں ملوث قرار دے رہے ہیں۔ لاشاروئی کے بھائی نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے خاندان نے 2013 میں پولیس کو اس وقت آگاہ کیا تھا جب ان کا بھائی شام کے لیے روانہ ہوا تھا، تاہم برسلز حملوں میں اس کے ملوث ہونے پر انہیں بہت حیرت ہے۔
دوسری طرف امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری برسلز میں ہیں، جہاں انہوں نے بیلجیم کے وزیر اعظم کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں نام نہاد دولت اسلامیہ کو ایک جارحانہ پیغام دیا ہے۔ مسٹر کیری نے کہا، ہم خوف زدہ نہیں ہوں گے، ہم ہار نہیں مانیں گے اور ایک جامع عزم اور زیادہ ہمت کے ساتھ واپس آئیں گے۔ جب تک ہم کرائے ارض سے فتنہ اور بزدلی کو ختم نہیں کر دیتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ترکی میں ایک اخبار کے 2 معروف صحافیوں پر ملک کے خفیہ راز کو افشا کرنے کے الزام میں قائم مقدمے کی عدالتی کارروائی آج سے شروع ہو رہی ہے۔ عبید ملک۔
استنبول سے شائع ہونے والے روزنامہ جمہوریت کے مدیر کین ڈنڈار اور انکرا میں اخبار کے بیورو چیف اردم گل کو گزشتہ نومبر میں گرفتار کیا گیا تھا. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ترکی کی حکومت کو شام میں برسر پیکار شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کو اسلحہ فراہم کرتے ہوئے دکھایا تھا. استغاثہ نے ان پر ایک امریکی نژاد مولوی کے ساتھ مل کر ترک حکومت کو بدنام کرنے کی سازش کا الزام عائد کیا ہے. صحافی اس الزام سے انکار کرتے رہے ہیں, لیکن اگر وہ قصوروار پائے گئے تو انہیں عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے.
عراق کے مرکزی شیعہ رہنما مقتدی الصدر نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومتی اصلاحات کو 24 گھنٹے میں نافذ کیا جائے. ان کا کہنا ہے کہ ملک کے وزیر اعظم حیدر العابدی کو کل صبح تک نئی کابینہ کا اعلان کر دینا چاہیے. کابینہ میں تبدیلی کا اعلان عراق کے وزیر اعظم نے گزشتہ مہینے کیا تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. بھارت نے کہا ہے کہ بلوچستان سے گرفتار بھارتی شہری خفیہ ایجنسی را کا جاسوس نہیں ہے. آسٹریلیا کے ہاتھوں 21 رنز کی شکست کے بعد پاکستان T20 ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے. بھارت میں جاری اس عالمی ٹورنامنٹ میں پاکستان کی مایوس کن کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے ہم نے بات کی ہے ماہرین سے. اس کے علاوہ کھیل کے میدان سے بھی آج سیربین کا حصہ ہے, مگر پروگرام کا بڑا موضوع ایرانی صدر کا پاکستان کا دورہ ہے. پچھلے 14 برسوں کے دوران حسن روحانی پہلے ایرانی صدر ہیں جو پاکستان پہنچے ہیں. ان کے اس دورے کا مقصد دو طرفہ تعلقات اور تجارت کو فروغ دینا بتایا جا رہا ہے. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اپنی گرتی ہوئی برآمدات کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اور ایران کو بین الاقوامی پابندیاں اٹھنے کے بعد نئی منڈیوں کی تلاش ہے, ان کے اس دورے کو دونوں ملکوں کے لیے بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے. تعاون کے مختلف شعبوں میں سے ایک توانائی کا شعبہ بھی ہے, مگر ایران اور پاکستان کے مابین گیس پائپ لائن کا منصوبہ ایک عرصے سے تعطل کا شکار ہے. حالانکہ اطلاعات کے مطابق ایران اپنی سرحد کے اندر پائپ لائن پر مطلوبہ کام مکمل کر چکا ہے, جبکہ پاکستان کی طرف سے اس منصوبے میں بظاہر سستی کا مظاہرہ کیا گیا ہے. میں نے ایران میں پاکستان کے سابق سفیر اور سیکرٹری خارجہ نجم الدین شیخ سے پوچھا کہ توانائی کی اشد ضرورت کے باوجود پاکستان کی سستی کا سبب کیا غیر ملکی دباؤ ہے؟
نہیں, دیکھیے دباؤ تو واضح تھا نا. وہ ہم نے, میری نظر میں دباؤ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ دباؤ ایران امریکن سینکشنز کا تھا, اور امریکن سینکشنز کو ہم نے مس ریڈ کیا, کیونکہ میری نظر میں اگر اذربائیجان ایران کی پائپ لائن چل سکتی ہے, اگر آرمینیا کی چل سکتی ہے, اگر ترکمینستان کی چل سکتی ہے, اگر ترکی کی چل سکتی ہے, تو پھر ایران پاکستان گیس پائپ لائن پہ وہ سینکشنز اپلیکیبل نہ ہوتی.
اچھا نجم الدین شیخ صاحب, ایک تاثر یہ ہے کہ مشرق وسطی کی جو صورتحال ہے اس میں ایران اور سعودی عرب ظاہر ہے ایک دوسرے کے مخالف ہیں, ان میں کشیدگی پائی جاتی ہے, اور اس صورتحال میں پاکستان کا جھکاؤ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ وہ سعودی عرب کی طرف ہے, تو ایسے میں پاکستان اور ایران کے تعلقات کے بہتر ہونے کے, زیادہ دوستانہ ہونے کے کتنے امکانات ہیں؟
دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ امکانات بہت ہیں, اور امکانات اس وجہ سے بہت ہیں کیونکہ ابھی جو سعودی عربیہ کی اور ایران کے اختلافات ہیں جو کہ فرقہ وارانہ بھی ہیں اور دوسرے ٹیریٹوریل بھی ہیں, یا سمجھ لیجئے کہ پولیٹیکل ایمبیشنز کی بھی بات ہے, اس میں ایک فرق آ گیا ہے. جبکہ سعودی عربیہ نے ابھی یمن میں جنگ بندی کی پیشکش کی ہے اور اس پہ کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے, تو ایک بڑا جو اختلاف کی بنیاد تھی وہ دور ہو گیا ہے. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ سعودی عربیہ ایران دونوں کو داعش کی فکر ہے, اور پاکستان کی طرف سے یہ کوشش رہی ہے اور یہ کوشش رہے گی کہ ایران اور سعودی عربیہ دونوں پہچانے کہ اسلامی دنیا کے لیے اب بڑا خطرہ داعش ہے, اور اس کی وجہ سے دونوں شیعہ ہوں یا سنی ہوں, سب کو ساتھ مل کے اور اس دہشت گردی کی جو جماعت ہے داعش, اس کے خلاف جنگ کرنی ہے. اب اس میں جو دوسرے اختلافات ہیں اس کو دور کرنے کی ہم کوشش کر چکے ہیں. مجھے لگتا ہے اور یہی ہمارا آگے بھی چل کے بھی یہی رہے گا کہ اگر ہم ٹیررزم اینٹی ٹیررزم جو کوئلیشن بنائی ہے سعودی عربیہ نے تو اس میں ہم چاہیں گے کہ سب اسلامی ممالک خاص طور پہ جو جن پہ داعش کا حملہ ہے عراق ہے سیریا ہے ایران ہے ان کو بھی شامل کیا جائے کیونکہ داعش کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے اتحاد اسلامی دنیا میں اتحاد بہت ضروری ہوگا. اب کوشش ہماری طرف سے یہی ہوگی اور یہ ہم نے واضح کر دیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ممالک کے درمیان کسی قسم کا اختلاف ہوتا ہے تو ہم ایک طرف یا دوسرے طرف نہیں جھکیں گے. ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان کے کسی طرح سمجھوتا کیا جائے کروایا جائے.
اچھا آج کے عہد میں آج کے دور میں ظاہر ہے کہ کوئی ملک الگ تھلگ نہیں رہ سکتا یا دو ممالک پاکستان اور ایران کے تعلقات میں ظاہر ہے کہ ان کے جو پڑوسی دوسرے ممالک ہیں افغانستان ہے چین ہے بھارت ہے ان کا اپنا اپنا ایک کردار ہے کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی زاویے سے. تو ان ملکوں کے لیے پاکستان اور ایران کہاں کہاں تعاون کر سکتے ہیں؟
دیکھیے آپ نے جن ممالک کا نام لیا ان میں افغانستان میں ایران اور پاکستان کے ماضی میں رہے ہیں اختلافات رہے ہیں لیکن اس وقت افغانستان میں ایران اور پاکستان دونوں ایک ہی چیز چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہاں پہ استحکام ہو کسی طرح وہاں پہ جو جنگ بندی ہو اور افغان حکومت جو انتظامیہ ہے اس کو موقع ملے کہ وہ ریکنسلیشن کو آگے بڑھا کے اور آگے چلے. ان کو جو طالبان سے جو خدشات تھے میں سمجھتا ہوں کہ وہ خدشات کہیں قدر کم ہو گئے ہیں اس بنا پہ کہ داعش شاید طالبان سے زیادہ خطرناک دشمن ہے اور طالبان کے وفد ایران جاتے رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ کسی قسم کا حصہ اقتدار کا ریکنسلیشن میں ان کو ملے گا طالبان کو ملے گا. جہاں تک چین کا تعلق ہے چین ایران پاکستان کے رشتے کو اس طرح دیکھتی ہے کہ جب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بنے گا تو ایران کو اس میں ایک حصے دار بننے کا موقع ملے گا کیونکہ اگر چائنا چاہتا ہے کہ وہ مشرق وسطی سے گیس اور تیل اپنے لیے بذریعے سمندر کے بذریعے راستے کے لیے جائے تو یہ سب سے آسان راستہ ہوگا اور ایران بہت بڑا سپلائر رہا ہے تیل کا چین کے لیے اور وہ ڈائیورٹ کر کے اور یہاں سے تیل لے جا سکتے ہیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو اور جو راستے بنیں گے اور جو پائپ لائنز بنیں گی اس کو استعمال کرتے ہوئے. جہاں تک بھارت کا تعلق ہے بھارت کے ساتھ ایران کے پرانے تعلقات ہیں وہ تعلقات رہیں گے اور ہمیں اس کو بری نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا جب کہ کنیکٹیوٹی میں ایران اور ہندوستان میں جو تجارت ہے وہ ذریعے پاکستان ہوگی اور اس میں ہمارے لیے خاصے بینیفٹس ہوں گے اگر ہم برج کنیکٹیوٹی کو اضافہ دیں اور یہ برج بن کے ہم اس میں سے جو فوائد ہوتے ہیں انٹرمیڈیٹری کنٹری کو یا ٹرانزٹ کنٹری کو ان سے وہ پوری طرح سے بینیفٹ کریں.
ایران میں پاکستان کے سابق سفیر اور سیکرٹری خارجہ نجم الدین شیخ جن کا کہنا تھا کہ پاکستان ایران اور سعودی عرب کے مابین مشرق وسطی کی صورتحال کی وجہ سے پیدا ہونے والی کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ کہ موجودہ دور میں شدت پسند تنظیم داعش تمام ملکوں کے لیے ایک خطرناک چیلنج ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کی گیس اور تیل خطے کے دوسرے ملکوں کی توانائی کی ضروریات کو پوری کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور اس سے پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے. ایران سے گیس کی ترسیل کے لیے جو اصل منصوبہ تھا اس میں یہ پائپ لائن بھارت تک جانا تھی. میں نے دلی میں توانائی کے شعبے کے ماہر نریندر تنیجا سے پوچھا کہ کیا اس گیس پائپ لائن میں بھارتی دلچسپی اب بھی برقرار ہے؟
جہاں تک یہ بھارت کی دلچسپی کی اور ضرورت کی بات ہے وہ برقرار ہے اور بھارت ایران اب یہ جو وزٹ ہو رہا ہے ایران کا بھارت کی پوری نظر اس وزٹ پہ اس لے کر کو ہے کہ گیس کو لے کر کے کیا ہوتا ہے. اگر ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں تیل کی پائپ لائن کی بات بھی شروع ہو جائے کہ ایران سے تیل کی پائپ لائن بنائی جائے جو بھارت تک آئے تو بھارت کی نظر اس پہ پوری ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارت ابھی اس بات کا انتظار کرے گا کہ پاکستان کتنا آگے بڑھتا ہے اور جو گیس پائپ لائن کا انفراسٹرکچر خاص طور سے بلوچستان اور سندھ میں ہے اس پہ وہ کتنا कितना इन्वेस्टमेंट करता है, और उसके बाद मुझे लगता है एक ना एक दिन अगर ये पाइपलाइन पाकिस्तान तक बनती है तो वो मुझे लगता है कि उसके 3-4 साल बाद वो पाइपलाइन भारत तो अपने आप आएगी, क्योंकि जो पाइपलाइन का बिजनेस होता है उसमें इकोनॉमिक्स जो होती है बहुत बड़ा फैक्टर होता है, पॉलिटिक्स सियासत बाद में आती है। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान ये चाहता है ये पाइपलाइन अभी पाकिस्तान को लेके जाए, फिर भारत से बात करेगा। अब उसके बाद वो ये कहेगा भाई पाकिस्तान तब आ गई है, और अगर आप ईरान पाइपलाइन का साइज देखिए तो साइज वही है जो भारत के लिए चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जब वो पाकिस्तान के साथ सब बातचीत पूरी हो जाएगी तब जो है ईरान दिल्ली से बात करेगा और ये कहेगा इसको हम आगे बढ़ाते हैं, और क्यों ना इसको जो ओरिजिनल आइडिया था आज से 25-30 साल पहले का कि इसको IPI बनाया जाए, इसको IP ना छोड़ा जाए, अर्थात ईरान पाकिस्तान इंडिया पूरा इसको लेके आ जाए।
तो तुर्कमानिस्तान से जो गैस पाइपलाइन अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान आएगी, वहां से भारत जाएगी, और इस पे तो बातचीत भी हुई है बल्कि समझौते भी हुए हैं, तो भारत इनिशिएटिव लेकर क्यों खुद आगे नहीं बढ़ता, वो इंतजार क्यों कर रहा है कि पहले पाकिस्तान आए फिर वो हवा का रुख देके फिर बात करे, उसको अगर एनर्जी की जरूरत है तो वो बराह रास्त पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करता।
मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक टैपी की बात है, टैपी अर्थात तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया की जो गैस पाइप उसको लेकर के भारत आगे बढ़ रहा है, वो ये देखना चाहता है कि कहां तक ये जो है ये जो एक आइडिया है जो अब एक प्रोजेक्ट में तब्दील हो चुका है कितना इम्प्लीमेंटेबल है, इसमें क्या दिक्कतें आएंगी, क्या परेशानी आएगी, क्या इसमें इन्वेस्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या जो खासतौर से वेस्टर्न कंपनीज हैं इंग्लैंड से हो फ्रांस से हो जर्मनी से, क्या ये आगे आएंगे या नहीं आएंगे, वहां के बैंक जो है इस प्रोजेक्ट के लिए लैंडिंग करेंगे या नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है भारत कहीं ना कहीं इसको पहले देखना चाहता है, और अगर ये सही होता है और अगर ये वर्केबल होता है तो मुझे लगता है जो ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन है उसमें भारत आगे बढ़ने की बात सोचेगा।
अच्छा ये बताइए नरेंद्र तनेजा साहब कि अगर किसी वजह से भारत और ईरान और पाकिस्तान की पाइपलाइन में उसकी दिलचस्पी पैदा नहीं होती या वो फैसला करता है कि वो इसे फायदा नहीं उठाएगा, तो क्या ये मुमकिन है कि चीन इस लाइन से फायदा उठाए और ईरान पाकिस्तान और फिर ये यहाँ से गैस चीन चली जाए।
देखिए इसके ये ऐसी पेशकश चाइना ने करी है और वो पाइपलाइन बनाने की बातचीत हो रही है, उसके सर्वेज वगैरह भी हो रहे हैं, और उसी की वजह है कि चाइना जो $35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट एनर्जी सेक्टर में पाकिस्तान में करना चाहता है, कहीं ना कहीं वो ईरान का जो तेल है और गैस है उसको पाकिस्तान के जरिए, क्योंकि अभी उनका तेल और गैस जो खासतौर से तेल जो चाइना जाता है वो मलक्का स्ट्रेट होके जाता है सिंगापुर होके, और चाइना को उससे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कभी उसको रोकना हो तो उसको बड़ी आसानी से उसके चाइना के दुश्मन रोक सकते हैं। लेकिन चाइना इसीलिए एक ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढ रहा है, वो ऑल्टरनेटिव रूट जो है वाया बलूचिस्तान है, कि वो तेल और गैस बलूचिस्तान आए और उसके बाद वो पाइपलाइन के जरिए जो है वो वहां पे पहुंच जाए चाइना के अंदर, तो सिक्योरिटी उनकी बरकरार रहेगी। तो अभी चाइना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कर रहा है, लेकिन इस बात को लेकर के भारत में परेशानी है, इस बात को लेकर कहते हैं अमरीका में भी परेशानी है, इस बात में को लेकर के पश्चिम वेस्टर्न यूरोप जो है वहां भी परेशानी है। तो अब देखना होगा कि पाकिस्तान किस हद तक इसमें आगे जाने को तैयार है, और ये देखना होगा साथ में कि ईरान भी किस हद तक आने जाने को तैयार है, क्योंकि ईरान कहीं ना कहीं उन्होंने पिछले दिन आपने देखा तेहरान में चाइना की ट्रेन पहुंच गई है, अब चीन से ट्रेन से सीधा तेहरान पहुंचा जा सकता है, अर्थात रेल का रास्ता चीन ने खोल दिया है। ईरान कहीं ना कहीं ये चाहेगा कि वो रेल के रास्ते से तेल और गैस चीन को एक्सपोर्ट करे, ना कि पाकिस्तान के जरिए। अगर पाकिस्तान के जरिए ऑयल और गैस ईरान का जाता है तो कहीं ना कहीं ईरान पाकिस्तान पर डिपेंडेंट हो जाता है, शायद वो ईरान ना बनना चाहे, शायद ईरान एक हद से ज्यादा पाकिस्तान पर डिपेंड ना होना चाहे। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाता है कि ऑयल जो है वो 90% सियासत है, नेचुरल गैस 90% सियासत है। अगर आप सारी चीजों को देख रहे हैं जो अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो ये 90% सियासत है। तो आने वाले दिनों में इकोनॉमिक्स नहीं तय करेगा कि ये गैस के रास्ते क्या होंगे, पाइपलाइन बनेगी या नहीं बनेगी, ये तेल के रास्ते क्या होंगे, ये पाइपलाइन बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन ये तय जो है सियासतदान करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा अगर एक पाइपलाइन बन गई, चाहे वो ईरान से इंडिया की गैस पाइपलाइन हो या टैपी हो, तो मुझे लगता है कि सियासतदान पीछे हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स आगे होगी, कोई एक पाइपलाइन में इतनी ताकत होगी कि वो काफी हद तक जो है सियासत को बदल दे।
ये थे दिल्ली से तवानाई के उमूर के माहिर नरेंद्र तनेजा, जिनका कहना था कि अगर एक मरतबा गैस की पाइपलाइन ने काम करना शुरू कर दिया तो इससे खित्ते के लोगों की काया पलट जाएगी, यहां के अवाम खुशहाल हो जाएंगे और सियासत की जगह मईशत ले लेगी। بھارت کی حکومت نے پاکستان کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے جس شخص کو بلوچستان میں گرفتار کیا ہے وہ بھارتی خفیہ ایجنسی رو کا جاسوس ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ گرفتار شخص بھارتی بحریہ کا افسر تو ہے مگر ریٹائرڈ ہو چکا ہے، یعنی سابق افسر ہے۔ دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ۔
بھارت کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان میں گرفتار کیے گئے شخص کا بھارت کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاہم وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے اس بیان میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ گرفتار شدہ شخص بھارتی بحریہ کے سابق افسر ہیں اور انہوں نے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لیا تھا۔ بقول ان کے، سبکدوشی کے بعد بھارت کی حکومت سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ وزارت خارجہ کے اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارت کسی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل دینے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا اور یہ پورے خطے کے مفاد میں ہے کہ پاکستان مضبوط اور مستحکم ملک رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کی حکومت نے بحریہ کے سابق افسر تک قانونی رسائی کے لیے درخواست کی ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے کل بلوچستان میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ وہ بھارتی بحریہ کے کمانڈر رینک کے افسر ہیں اور وہ فی الوقت بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کر رہے تھے۔ پاکستان ماضی میں کراچی اور بلوچستان میں دہشت گردی اور شورش کے لیے بھارت کی خفیہ ایجنسی را پر الزام عائد کرتا رہا ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے جب پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے را کے کسی جاسوس کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان سے آنے والی خبروں کے مطابق گرفتار کیے گئے شخص کا نام کلبھوشن یادو بتایا گیا ہے۔ یہاں بھارت میں ان کے بارے میں کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے۔ مبینہ بھارتی جاسوس کی گرفتاری کا یہ معاملہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستان کی ایک 5 رکنی مشترکہ تفتیشی ٹیم کو آج ویزا جاری کر دیا ہے۔ یہ ٹیم پٹھانکوٹ کے فضائی اڈے پر حملے کے واقعے کی تفتیش کرنے کے لیے اتوار کو بھارت پہنچنے والی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب پاکستان کی ملٹری خفیہ سروس اور پولیس کے اعلی اہلکار دہشت گردی کے کسی واقعے کی تفتیش کے لیے بھارت آئیں گے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
ادھر پاکستانی فوج کے جنوبی کمان کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض نے کہا ہے کہ بلوچستان سے گرفتار ہونے والے انڈین انٹیلیجنس افسر کے ان لوگوں کے ساتھ روابط تھے جو اپنے آپ کو بلوچ نیشنلسٹ کہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی نظریاتی سرحد پر سب سے بڑا حملہ بلوچستان میں ہوا ہے۔ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
یوم شہدائے بلوچستان کی مناسبت سے تقریب بوائز اسکاؤٹس کی عمارت میں منعقد ہوئی۔ سرکاری حکام کی جانب سے یہ دن قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں اور ان عام شہریوں کی یاد میں منایا جاتا ہے جو کہ بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد سے اب تک عسکریت پسندی اور شدت پسندی کے واقعات میں مارے گئے۔ سلائٹ پر ان میں سے زیادہ تر لوگوں کے قاتلوں کے نام نامعلوم ظاہر کیے گئے تھے۔ تقریب کے مہمان خاص اور بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ ان کے قاتل نامعلوم نہیں۔
آر مری کے نام سے ہمیں معلوم ہے، برائم دک بکٹی کے نام سے ہمیں معلوم ہے، جاوید بینگل کے نام سے ہمیں معلوم ہے، اسلم اچھو کے نام سے ہمیں معلوم ہے، اور آپ کا بدلہ ہم لے رہے ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز لے رہی ہیں، ہمارے جوان لے رہے ہیں۔ ان شہدا کو ہم بھولے نہیں ہیں اور ہمیں پتہ ہے دہشت کی علامت کون ہے، لہٰذا ان کو نامعلوم نہ لکھا جائے۔
بلوچستان میں سابق صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں حالات خراب ہوئے۔ اس تقریب میں حالات کی خرابی، بیرونی مداخلت اور بھارتی خفیہ ادارے را کے مبین ایجنٹ کی گرفتاری کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ کلبھوشن یادو نامی یہ ایجنٹ جنوبی بلوچستان کے علاقے سے گرفتار کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان فوج کے جنوبی کمان کے کمانڈر عامر ریاض کا ان کی گرفتاری کے حوالے سے کہنا تھا،
آپ نے دشمن کو دیکھ لیا، کتنی دفعہ آپ کے سامنے دشمن کا چہرہ بے نقاب ہو، کتنی دفعہ آپ کے سامنے دشمن نظر آئے گا۔ آپ نے، میرا خیال ہے کل سب نے آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ ایک انڈین انٹیلیجنس کا آفیسر بلوچستان کی سرزمین جو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا حصہ ہے اس میں وہ پکڑا جاتا ہے اور اس کے تعلقات ہیں جو اپنے آپ کو بلوچ سب نیشنلسٹ کہتے ہیں۔ یہ بلوچ سب نیشنلسٹ نہیں ہے، یہ ظالم لوگ پاکستان کے نظریے کے خلاف۔
جنرل عامر ریاض نے کہا کہ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کو چیلنج درپیش ہے اور نظریہ پاکستان پر سب سے بڑا حملہ بلوچستان میں ہوا ہے۔
نظریاتی سرحد کے اوپر سب سے بڑا حملہ بلوچستان میں، یہ حملہ کاری ہے، یہ حملہ کہہ رہا ہے، ذرا سی ترقی کا شنید پاکستان میں، ذرا سی بلوچستان کی، پاکستان کی ترقی کی شنید آتی ہے تو ہمارے دشمن بے قرار ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح سے اس ملک کو ترقی کی راہ پر نہ چلے۔ اگر آج اس کو میرے بھائی بلوچ، پشتون، ہم سب اپنی ذات سے باہر نکل کے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو سمجھ نہیں آئے گی۔
فوج کے جنوبی کمان کے کمانڈر کا کہنا تھا کہ انہوں نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ جنگ اچھی چیز نہیں، لیکن جو لوگ پاکستان کے نظریے کے خلاف ہیں ان کے خلاف جنگ فرض ہے.
جنگ اچھی چیز نہیں ہے, میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے, جنگ بہت بری چیز ہے. لیکن جو مملکت خداداد کے نظریے کے خلاف ہے اس کے خلاف جنگ فرض ہے.
بلوچستان کی بلوچ آبادی والے متعدد علاقے شورش سے متاثر ہیں. سرکاری حکام بلوچستان میں حالات کی خرابی کا ذمہ دار بعض قوم پرست قوتوں اور بیرونیات بالخصوص بھارت اور اس کو خفیہ ایجنسیوں کو ٹہرا رہے ہیں. تاہم بلوچستان کے بعض بلوچ قوم پرست بلوچستان میں حالات کی خرابی کا ذمہ دار وفاقی حکومت اور بلوچستان کے وسائل کو یہاں کی عوام کی مرضی کے خلاف استعمال کرنے کی پالیسی کو قرار دیتے ہیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
آسٹریلیا کے ہاتھوں 21 رنز کی شکست کے بعد پاکستان ٹی 20 ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے. پاکستان کی مایوس کن کارکردگی کا تفصیلی جائزہ آنے کو ہے. سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے,
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
اور اب کھیل کی خبریں سبا ناز سے.
آئی سی سی ورلڈ ٹی 20 میں پاکستان کا سفر ختم ہوا. آسٹریلیا نے پاکستان کو 21 رنز سے شکست دے دی ہے. مطلوبہ ہدف 194 رنز کے تعاقب میں پاکستان کی ٹیم 8 وکٹوں پر 172 رنز ہی بنا سکی. آج کا دوسرا میچ ناگپور میں جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. انگلینڈ کے بیٹس مین جو روٹ سری لنکا کے خلاف کل کے میچ میں جیت کے لیے پر امید
ہیں.
جو روٹ کہہ رہے ہیں ہماری کوشش ہوگی کل جارحانہ میچ کھیلیں تاکہ ٹورنامنٹ میں مزید آگے جانے کے امکانات بڑھ جائیں. میامی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں ٹاپ ٹینس پلیئر سرینا ولیمز نے امریکہ کی کرسٹینا میکہلز کو شکست دی اور برطانوی ٹینس پلیئر ہیدر واٹسن نے سلون سٹیونز کو 6-3 اور 6-0 سے ہرا دیا. جیت کے بعد واٹسن نے کہا,
ویری ہیپی وتھ ہاؤ آئی پلیڈ, ہاؤ آئی سٹےڈ دیئر اینڈ جسٹ ہوپفلی.
میں بہت خوش ہوں کہ آج کا میچ بہترین انداز میں پریشر لیے بغیر کھیلا. آئندہ بھی میری حکمت عملی یہی ہوگی.
میامی اوپن میں آگنیاشکا راڈوانسکا, سیمونا حلیپ, ایلینا سویٹولینا اور پیٹرا کیویٹووا نے بھی اپنے اپنے میچز جیت لیے ہیں. جبکہ خواتین کے ڈبلز مقابلوں میں بھارت کی سانیا مرزا اور سوئٹزرلینڈ کی مارٹینا ہنگس پر مشتمل ٹاپ جوڑی نے اسپین اور رومانیا کی جوڑی کو ہرا دیا. ٹیکسس میں ہونے والی ورلڈ گولف چیمپئن شپ کے دوسرے دن جارڈن سپیتھ اور روری میکلروائے کی برتری برقرار ہے. فٹ بال کی نئی عالمی رینکنگ میں انگلینڈ کی خواتین فٹ بال ٹیم 4th نمبر پر آ گئی ہے. سپر لیگ ٹائٹل کے دفاع میں چیلسی کی خواتین فٹ بال ٹیم نے ڈان کاسٹر روورز بیلز کلب کو 4-1 سے شکست دے دی. ورلڈ کپ 2018 کے لیے کوالیفائنگ میچ میں ارجنٹینا نے چلی کو 2-1 سے شکست دے دی ہے, جبکہ یورو 2016 میں ویلز اور شمالی آئرلینڈ کی ٹیمز کے درمیان دوستانہ میچ ڈرا ہو گیا. آج انٹرنیشنل فرینڈلی میچز میں نیدرلینڈز کا مقابلہ فرانس, آرمینیا کا مقابلہ بیلاروس اور پرتگال کا مقابلہ بلغاریا سے ہے.
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا. ٹی 20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی مایوس کن کارکردگی کے اسباب کیا ہیں, اس کے علاوہ آپ کو لے چلیں گے بھارت کے زیر انتظام کشمیر اور ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے بھی سیربین میں آنے کو ہے. اس وقت نخبت ملک سے اہم خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں.
ایران کے صدر حسن روحانی پاکستان کے پہلے دو روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد میں ہیں، جہاں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے سے متعلق مفاہمت کی یادداشتیں اور دفاعی امور زیر بحث آئیں گے. بھارت کی حکومت نے پاکستان کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ بلوچستان میں گرفتار کیا گیا شخص بھارتی خفیہ ایجنسی را کا جاسوس ہے. دوسری طرف پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس شخص کی گرفتاری کے بعد آج پاکستان میں بھارت کے ہائی کمشنر کو اسی طلب کر کے احتجاج کیا ہے. روس میں محصور پاکستانی دکانداروں کے معاملے پر پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ 48 پاکستانیوں کو واپس لایا جا چکا ہے، جبکہ دیگر 84 افراد کو واپس لایا جا رہا ہے. بیلجیم کی پولیس نے دارالحکومت برسلز میں 6 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے. دوسری طرف امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری برسلز میں ہیں، جہاں انہوں نے بیلجیم کے وزیر اعظم کے ساتھ ایک مشترکہ پریس.
اہم خبروں کا خلاصہ آپ نے نخبت ملک سے سنا. اور اب سیربین کے دوسرے موضوعات میں پہلے بھارت کے شہر موہالی چلتے ہیں، جہاں سے نامہ نگار عبدالرشید شکور ٹیلی فون لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. عبدالرشید شکور، پاکستان کو شکست ہوئی، تفصیل بتائیے.
جی، بہت ہی مایوس کن انداز میں پاکستان کا سفر ختم ہوا ہے. یہاں پر آئی سی سی ورلڈ ٹی20 میں پاکستان کی ٹیم اپنا ایک ہی میچ جیت پائی بنگلہ دیش کے خلاف، نیوزی لینڈ سے اسے شکست ہوئی، اور اس کے بعد پھر بھارت سے اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور آسٹریلیا نے اسے ہرا دیا. تو اس طرح پاکستان کی کہانی سیمی فائنل سے پہلے ہی ختم ہو چکی ہے.
تو عبدالرشید شکور، یہ بتائیے کہ خرابی کہاں ہوئی؟ کیا ٹارگیٹ بہت زیادہ تھا؟ کیا ہوا کیا آج کے میچ میں؟
دیکھیں، اگر آج کے میچ کی ہم بات کریں تو پاکستان کے بالرز نے بہت زیادہ رنز دے دیے. آخری 8 اوورز میں 98 رنز انہوں نے دیے، اور ایک مرحلے پر پاکستان نے 3 وکٹیں حاصل کرنی تھی آسٹریلیا کی بہت جلدی، لیکن اس کے بعد پھر جس طرح بیٹنگ کی اسمتھ نے، میکسویل نے اور شین واٹسن نے، تو انہوں نے پاکستانی بالنگ کو بالکل بے بس بنا دیا اور 193 رنز کا اسکور کر دیا. اور یہی وہ موقع تھا کہ جب پاکستان کے جو بیٹسمین ہیں ان کے بھی پھر ہاتھ پیر پھول گئے. جس طرح ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ پاکستان کی بیٹنگ جو ہے وہ کولیپس ہوتی رہی ہے، تو پاکستان کی جو بیٹنگ ہے وہ کسی بھی مرحلے پر اس پوزیشن میں نہیں آ سکی کہ آسٹریلیا کی جو اسکور ہے اس کا وہ جواب دے سکے، اور ایک کے بعد ایک وکٹیں گرتی گئیں اور پاکستان یہ میچ پھر ہار گیا.
موہالی سے عبدالرشید شکور، آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستانی ٹیم کا بٹا کیوں بیٹھا؟ یہ سوال میں نے پوچھا کرکٹ کے مبصر اور تجزیہ نگار قمر احمد سے.
دو تین سال سے پاکستان کی ون ڈے کرکٹ میں، ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں بہت ہی ناقص پرفارمنس رہی ہے. ایشیا کپ میں خراب پرفارمنس ہوئی، بنگلہ دیش سے بھی یہ ہار گئے تھے. یہ ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں بھی ان کی صرف بنگلہ دیش سے یہ جیتے ہیں اور سب سے یہ ہارتے رہے ہیں، اور آج بھی یہ ہار گئے. یہ جو پاکستان کی ٹیم کھیل رہی ہے یہ پراپرلی سلیکٹ نہیں ہوئی ہے. اس میں بڑے انڈر ایوریج قسم کے کھلاڑی کھیل رہے ہیں، جس میں وہ ایبلٹی اور ٹیلنٹ نہیں ہے جو کہ اچھے کھلاڑیوں میں ہوتی ہے. بھارت کی ٹیم دیکھیں، ساؤتھ افریقہ کی، نیوزی لینڈ کی، آسٹریلیا کی ٹیم، ایک سے لے کے 5 نمبر پر وہ لوگ بیٹسمین کھیل رہے ہیں جو ٹیسٹ بیٹسمین ہیں، جو پراپر بیٹنگ جانتے ہیں اور بیٹنگ کرتے ہیں، کنسسٹنٹ ہے، تسلسل ہے ان کی گیم میں. یہ نہیں کہ شاہد آفریدی اور عمر اکمل اور ان لوگوں کی طرح 10 اننگ کھیلتے ہیں، اس میں ایک میں 20-25 رن بناتے ہیں اور اس کے بعد بلے بلے ہو جاتی ہے کہ یہ بڑا اچھی بیٹنگ کر دی. بیٹسمین وہ ہوتا ہے کہ 5 اننگ کھیلے، اس میں سے 3 اننگ میں اسکور کرے. پاکستان کی بیسک جو فلو اور مسٹیک ہے وہ ان کی ٹیم کی سلیکشن ہے. لوگ جو ہے وہ کوچ کو بلیم کرتے ہیں.
آپ نے شاہد آفریدی کا نام گنوایا، عمر اکمل کا نام کہا، شعیب ملک ہے، احمد شہزاد، حفیظ، وہاب ریاض، یہ تو وہ کھلاڑی ہیں جو اس سے پہلے جو پرفارمنس دکھا چکے ہیں، اس سے پہلے میچ جیت کر دکھا چکے ہیں. یہ
گاہے بگاہے میچ جیتتے رہے. میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ پچھلے 2-3 سال میں پرفارمنس ان کی بے انتہا خراب ہے. 33-36 سالہ خالد مجید کو اٹھا کے لیا ہے بیٹنگ کرانے. خرم منظور نے زندگی میں کبھی T20 کا میچ نہیں کھیلا تھا، اس کو ورلڈ T20 کا میچ کھیلا دیا. اس طرح کی ٹیم جب سلیکٹ ہوگی تو پرفارمنس اچھا ہوگا.
تو اگر بنیادی مسئلہ سلیکشن کا ہے تو کیا پاکستانی ماؤں نے اچھے کرکٹر جننا بند کر دیے ہیں کہ جو بورڈ ہے، جو سلیکشن کمیٹی ہے، اس کو اور کھلاڑی نظر نہیں آتے اچھے کھلاڑی؟
بالکل بالکل ایسی بات نہیں ہے. وہ تھا دنیا میں سب سے بڑا کرکٹ کا ٹیلنٹ پاکستان میں ہے، را ٹیلنٹ، لیکن چونکہ یہاں پر سسٹم صحیح نہیں ہے. کرکٹ بورڈ کو، سلیکشن کمیٹی کو آرگنائز کرنا نہیں آتا. کبھی اس کو کپتان بنا دیا، کبھی اس کو کپتان بنا دیا، کبھی اس کو کوچ بنا دیا، کبھی کسی کو سلیکٹر بنا دیا. دنیا کا کوئی کرکٹ بورڈ کا چیئرمین کبھی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا. ہمارے چیئرمین صبح شام اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، دوسرے دن اس کو کنٹرڈکٹ کر دیتے ہیں. تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے.
تو یہ تو خرابی پھر کرکٹ بورڈ میں ہوئی، ان لوگوں میں ہوئی جو ایسی ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں.
بالکل
बिल्कुल वही लोग तो सर्कल में बनाते हैं, एक एक दो दो टेस्ट खेले हुए लोग, एक एक दो दो वनडे खेले हुए लोग पाकिस्तान में सेलेक्टर बन जाते हैं।
फिर ये नाकामी की जिम्मेदारी तो क्रिकेट बोर्ड पर आयद होती है ना?
100% 100% इनफैक्ट परफॉर्मेंस रिलेटेड इनको पैसे मिलने चाहिए, अगर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं तो आप इनको बोनस न दें।
कमर अहमद, यहाँ तो फिर मसला सिलेक्शन बोर्ड का भी है, क्योंकि वो लोग भी लाखों रुपए महीने की तनख्वाहें लेते हैं, सिर्फ खिलाड़ी तो नहीं।
सबसे बड़े जिम्मेदार वही है हर चीज की पाकिस्तान क्रिकेट की खराबी में। आप देखिए कि दुनिया के 30-40 साल स्क्वाश के चैंपियन रहे पाकिस्तान के हाशिम खान, आजम खान, रोशन खान, जहांगीर खान, लेकिन चूंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर खराब था स्क्वाश का नामो निशान मिट गया। इसी तरह हॉकी में पाकिस्तान का जो ओलंपिक चैंपियन, एशिया कप चैंपियन, वर्ल्ड कप चैंपियन नामो निशान बन गया, इसलिए कि हॉकी में भी करप्शन आ गई, मिस मैनेजमेंट आ गई। गलत हाथों में जब मैनेजमेंट आ जाए तो फिर नतीजा वही होता है जो आप देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने।
कराची से क्रिकेट मुबसिर और तजिया कार कमर अहमद, जिनका कहना था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी सिर्फ खिलाड़ियों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि इसकी जिम्मेदारी पूरे सिस्टम पर आयद होती है। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और जब मैंने पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर और कौमी टीम के कप्तान आसिफ इकबाल से पूछा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मायूसकुन कारकर्दगी की वजह क्या थी, तो उन्होंने कहा,
मायूस वो लोग हुए जो बहुत ज्यादा तवक्कुआत लगाए बैठे थे पाकिस्तान टीम से, बट इन रियलिटी अगर देखा जाए जितने भी टीमें हैं एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया, वो आपसे रैंकिंग में हाई है, विच मीन्स दे आर बेटर देन यू। तो इट वॉज एक्सपेक्टेड कि आप बांग्लादेश को जरूर हराएंगे, सरप्राइज होते अगर आप बांग्लादेश से भी हार जाते, लेकिन जो दूसरे तीन टीमों से आप हारे हैं वो इसलिए हारे हैं कि दूसरी टीमें जो है वो आपसे बेहतर है। शायद आफरीदी ने पोस्ट मैच जो प्रेजेंटेशन हो रहा था बिल्कुल ऑनेस्ट जवाब दिया उनको कहने के, वी वर नॉट गुड इनफ, और एक्सेप्ट किया कि हमारी टीम वॉज नॉट गुड इनफ।
तो आसिफ इकबाल, इन्हितात पजीर हो गई है क्रिकेट पाकिस्तान में, क्या टैलेंट नहीं है या कहीं और मसला है?
नहीं, मसला सिर्फ ये है, और इसमें ना कोई खिलाड़ियों का कसूर है और ना ही क्रिकेट बोर्ड का, कि आपके होम पर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट जब होती है आपके खुद के खिलाड़ी जब उनके खिलाफ खेलते हैं, यंग बच्चे मैच देख रहे होते हैं, वो भी रोल मॉडल्स अपने बनाते हैं और इस तरह से फ्यूचर खिलाड़ी पैदा होते हैं। अदर देन दैट बहुत सारे लोग दावा करते हैं पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, तो जो टीम खिलाई गई है, सिलेक्ट हुई है, आई थिंक ये बेस्ट टीम अवेलेबल थी।
कुछ लोगों का कहना यह है कि जो जिम्मेदार हैं सिलेक्शन बोर्ड में और क्रिकेट बोर्ड में, उन पर इस नाकामी की जिम्मेदारी आयद होती है।
देखें, ये तो किसी भी शोबे में अगर आप देखें, अगर नाकामी होती है तो जो हेड होते हैं उस पर तनखीद होती है और वो रिजाइन कर जाते हैं। खेल एक ऐसा शोबा है जिसमें खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फील्ड पे जाते हैं तो खिलाड़ी ही परफॉर्म करना है, टीम मैनेजमेंट होती है, जो कोचेज होते हैं उनकी भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती जितनी खिलाड़ियों की होती है, लेकिन टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सिलेक्शन कमेटी की। लेकिन अगर यही आपका टैलेंट है जिसमें से उन्होंने सेलेक्ट किया है खिलाड़ियों को, तो देन वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो खिलाड़ी हैं दे आर नॉट गुड इनफ। इंस्टेड ऑफ कैरिंग बास खिलाड़ी हैं जो पास्ट परफॉर्मेंसेस पे मुस्तकिल टीम का एक हिस्सा बने रहते हैं, उनके बजाय आप ऐसे खिलाड़ियों को लें जिससे फ्यूचर में काफी कामयाब हो सकते हैं।
पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर और कप्तान आसिफ इकबाल, जिनका कहना था कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का न होना पाकिस्तानी टीम की खराब कारकर्दगी की बुनियादी वजह थी। हफ्तावार फीचर खेल के मैदान से आने को है, लेकिन उससे पहले एक मुख्तलिफ मौजू। दिल्ली में नामानिगार जुबैर अहमद गुजश्ता दिनों भारत के जेर इंतजाम कश्मीर गए थे। उनकी रिपोर्टों का सिलसिला आप सैरबीन में सुनते रहे हैं। इस सिलसिले का आज चौथा हिस्सा सुनते हैं।
श्रीनगर का लाल चौक और मेरा पहला पड़ाव। 22 साल पहले जब मैं आखिरी बार रिपोर्टिंग के लिए कश्मीर आया था तो श्रीनगर का ये खास बाजार मेरा आखिरी पड़ाव था।
एक जमाने में यहाँ पर सिर्फ फौजियों का पहरा हुआ करता था और आम लोग यहाँ पर अक्सर नहीं आते थे। जब 1990, 91, 92 और 93 में तो मिलिटेंसी का दौरा था। बाजार बिल्कुल खुले हुए हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खरीदो फरोख कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आम जिंदगी बिल्कुल मामूल के मुताबिक है।
मैं कश्मीर वापस आने के लिए बेकरार था, ये देखने के लिए कि कितना बदला है कश्मीर। لال چوک کے بعد میں شری نگر کے رینا واڑی علاقے میں پہنچا۔
ملیٹنسی کے شروعاتی سالوں میں جب ایک بار میں یہاں آیا تھا تو کشمیری پنڈتوں کے کئی گھروں کے اندر گیا تھا۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ ان گھروں میں ہر طرف سامان بکھرے پڑے تھے۔ میں نے دیکھا تھا کہ رسوئی گھروں میں برتن ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے، کمروں میں کپڑے، بچوں کے کھلونے اور دوسری چیزیں ایسی بکھری پڑی تھیں جیسا کہ کوئی زلزلہ سا آ گیا ہو، کوئی بھوکم سا آ گیا ہو اور گھر والے سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے ہوں۔
مجھے کشمیری پنڈتوں کے انہی گھروں کی تلاش تھی۔
السلام علیکم، میرا نام زبیر احمد ہے، میں بی بی سی سے آیا ہوں۔ کیسے مزاج؟ کیا نام آپ کا؟
تنویر
صاحب۔ میں بہت سال پہلے یہاں پر آیا تھا رانا واڑی میں، تو یہاں پر بہت سارے کشمیری پنڈتوں کے گھر میں نے دیکھے تھے، وہی میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ کہاں ہے وہ گھر۔
کشمیری پنڈت رہتے تھے اس پار،
یہ مندر کے سامنے بھی تو رہتے تھے نا؟
نہیں، ایکچولی جو یہاں پہ رہتے تھے انہوں نے پار مکان لیا ہے۔
اچھا،
اس وجہ سے۔
تو یہ بھی پہلے تھا پنڈت کا گھر نا؟
نہیں،
یہ شروع سے آپ لوگ۔
رانا واڑی کا وہ مندر ملا جسے توڑ ڈالا گیا تھا، لیکن پنڈتوں کے گھر نہیں ملے۔ مجھے بتایا گیا کہ اب ان گھروں کے مالک کشمیری مسلم ہیں۔ پنڈتوں کے فرار ہونے کے بعد رینا واڑی ملیٹنٹس کا ایک بڑا اڈا اور ٹریننگ کیمپ بن گیا تھا۔ جب فوجیوں نے وہاں سے انہیں بھگایا تو مجھے یاد ہے مجھ سے انہوں نے انگریزی کا شبد یا لفظ لیبریٹ استعمال کیا تھا۔ لیبریٹ کرنے کا مطلب تو ہوا کہ آزاد کرانا، یعنی رینا واڑی کو انہوں نے ملیٹنٹ سے آزاد کرایا تھا۔ اس زمانے میں کشمیری نوجوان جوش میں تھے اور لائن آف کنٹرول کراس کر کے ٹریننگ کے لیے جایا کرتے تھے۔ حرکت المجاہدین کے سیف اللہ کی ٹھیک سے داڑھی بھی نہیں نکلی تھی جب وہ مظفر آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس بار میں ان سے ملا اور پوچھا،
تو آپ گئے 1988 میں؟
1988 میں۔
کتنے مہینوں کے لیے؟
جی، 3 مہینے کے لیے۔
وہاں مقصد کیا تھا؟
مقصد ٹریننگ۔
کس طرح کی ٹریننگ حاصل کی؟
بندوق کی، AK-47، RPG، LMG، گرنیڈ تھرو۔
ذہنی طور پہ بھی تیار کرتے ہیں؟
قدرتی بات ہے، ذہنی طور پہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ کے لیے لڑنا ہے۔
اس زمانے میں کشمیر ملیٹنسی کی آگ میں بری طرح سے لپٹا ہوا تھا۔ ہر طرف بم دھماکے، فوجیوں اور ملیٹنس کے بیچ مٹ بھیڑ، فدائین حملے اور پاکستان کے حق میں نعرے۔ سیف اللہ سے کہا گیا کہ آپ جہاد کر رہے ہیں۔
ہماری جو نظر تھی وہ پورے اسلام کے اوپر تھی۔
آپ اسلام کے خاطر لڑ رہے تھے یا کشمیر کی آزادی؟
تو ہم اسلام کے خاطر لڑ رہے تھے۔ ہم نے تو کشمیر کی آزادی کے لیے کبھی لڑائی نہیں۔ وطن کے لیے جو مرا مردار مرا، دکھائیے گا اس کو۔ قوم پہ جو مرا مردار مرا، اگر مرنا ہی ہے تو اللہ کے لیے مرنا یار۔
سیف اللہ نے بندوق پھینک دی ہے، جیل کی سزا کاٹ کر اب وہ ملیٹنسی سے توبہ کر چکے ہیں۔ ان کی طرح ہزاروں لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور اب عام زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کچھ مہینوں سے حالات پھر سے بگڑتے جا رہے ہیں۔ یہاں کے نوجوانوں میں ایک بار پھر سے مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ طاہر محی الدین یہاں ایک اردو اخبار کے ایڈیٹر ہیں، وہ کہتے ہیں
قریب قریب نارمل سی ہے۔ اب یہ نئے سرے سے ایک نئی طرح کی ملٹنسی شروع ہو گئی ہے۔ یہ ملٹنسی اس حساب سے ڈفرینٹ ہے کہ اس کا امپیکٹ نہیں ہے نارمل لائف پہ، ابھی نہیں ہے، آگے کا پتہ نہیں۔ اگر اسی طرح رہا، اگر اسی طرح سے معاملات چلتے رہے تو مجھے لگتا ہے کہ مطلب یہاں آگے چل کر بہت کچھ ہو سکتا ہے۔
کشمیر کی سیاست پر نظر رکھنے والے کہتے ہیں کہ بھارت میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا سیدھا اثر یہاں پڑتا ہے۔ افضل گرو کی پھانسی نے یہاں کے نوجوانوں کو مذہبی کٹرپن کی طرف ایک بار پھر سے دھکیل دیا ہے۔ پلوامہ کے کچھ نوجوانوں نے مجھے بتایا کہ وہ جہاد کرنے اور ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ افضل گرو پر ایک نوجوان محمد عاشق کہتے ہیں،
کشمیر کا بچہ جانتا ہے،
کشمیر کا ہیرو ہے وہ۔
جب سے اس کو ہینگ کیا گیا دلی میں، تب سے اس کو کشمیر کا جو بھی ماں اپنا بیٹا جانتی ہے، وہ پہلے افضل گرو کو جانتی ہے، جانتا ہے وہ بچہ، کیونکہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ آف انڈیا نے ایسے کیا ہے۔
کئی نوجوان ملٹنسی میں شامل ہو چکے ہیں۔ پچھلے 3 مہینوں میں کئی حملے بھی ہوئے ہیں۔ CRPF کے ایک افسر کے شرما کہتے ہیں، ملٹنسی کا دور ختم ہونے والا ہے، اس میں جو فی الحال اچھال آیا ہے وہ وقتی ہے۔
کارن تو اس کا یہ ہے کہ ملٹنسی کیونکہ ایک دم ختم ہونے کے کگار پہ ہے، تو وہ اس کو سروائیو کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہم یہاں اس کو دوبارہ جیوت کریں۔ تو وہ ایک لاسٹ اٹیمپٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، جیسے دیپک بجھنے سے پہلے تیزی سے جلتا ہے، وہ ہے یہ اٹیمپٹ۔
میں کشمیر سے یہ احساس لے کر واپس لوٹا کہ پہلے کے مقابلے میں حالات بہت بہتر ہوئے ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں سرگرمیاں تیز ہوئی ہیں۔ اسلام اور جہاد کے نام پر نوجوانوں کو ملٹنسی میں بھرتی کیا جا رہا ہے۔ بھارت سرکار سے ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اوپر سے خاموشی اور شانتی ضرور ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو؟ زبیر احمد، BBC، شری نگر۔
ایک بار پھر پاکستان کا ذکر، جہاں روس سے ڈیپورٹ کیے جانے والے 136 پاکستانی دکاندار واپس وطن پہنچ گئے ہیں۔ رشتے داروں کے مطابق داڑھی اور نماز نے انہیں روسی حکام کی نظر میں مشتبہ بنا دیا تھا۔ کراچی سے نامہ نگار ریاض سہیل تفصیل کے ساتھ۔
کراچی چیمبر آف کامرس کے رکن شکیل شاہد کے بھائی عدل شاہد بھی گزشتہ شب واپس پہنچے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تمام موبائل فون ڈیلر ہیں اور ایک موبائل کمپنی نے انہیں روس بھیجا تھا۔ شکیل شاہد کے مطابق موبائل کمپنیوں کے دسمبر میں کلوزنگ کے بعد یہ ٹور شروع ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کی موبائل کمپنیاں دکانداروں کو اچھا ماحول دینے کے لیے انہیں لے کر جاتی ہیں تاکہ دکاندار دیکھیں کہ دنیا میں کاروبار کیسے ہو رہا ہے۔
سیکیورٹی ہائی الرٹ کی وجہ سے ان کے ساتھ اس طرح کیا گیا ہے مس بیہیو۔ سیکنڈ یہ کہ یہ جو ٹور لوگ تھے اس میں داڑھی والے لوگ زیادہ تھے، اور جب ان کو ایئرپورٹ پہ امیگریشن پہ جب ان سے پاسپورٹ لیے ہیں اور ان کو جب سائٹ کھڑا کیا گیا ہے تو اس وقت نماز کا ٹائم ہو گیا تھا۔ تو یہاں کے ہمارے ایک دکاندار نے کیا کرا کہ وہ سائٹ پہ جگہ کے اوپر اس نے نماز جو ہے نا وہ جماعت کی کرا دی۔ اس میں سے جیسی جماعت کرائی ہے تو سب سے پہلے میرے بھائی کو انہوں نے ہاتھ سے اٹھایا اور بولا کہ آپ جو فوراً کھڑے ہوئیے اور آپ اندر چلیں، اور ایک ایک کر کے پھر جتنے نماز پڑھ رہے تھے ان سب کو ایک طرف لیا کے اندر انہوں نے لاک اپ کر دیا۔
انہوں نے بتایا کہ واپسی پر دبئی اور کراچی ایئرپورٹ پر بہت تعاون کیا گیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ روس میں پاکستان کے قونصل خانے کی بڑی غلطی ہے۔
جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ایک وزیٹر 150 افراد، ایک بہت بڑی کمپنی کا ایک بہت بڑا ڈسٹریبیوٹر، موبائل انڈسٹری تاجروں کو لے کے جاتا ہے، 3 مہینے آپ یقین جانے اس میں ڈاکومنٹیشن میں لگے تھے۔
کراچی پہنچنے والے ایک اور تاجر عبدالقادر کے والد داؤد نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے پچھلے 48 گھنٹے میں جن حالات کا سامنا کیا ہے اس کے بعد وطن واپسی پر وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ قادر کو خواب آور دوا دے کر سلایا گیا ہے۔
بس مسلم نان مسلم کا مسئلہ تھا، یہ لوگوں نے یہاں سے ویزا تو دے دیا تھا اسٹیمپ لگا کے 17-22، مگر یہاں کی ایمبیسی نے ان کو وہاں پہ کمپیوٹر اپڈیٹ نہیں دی تھی کہ یہ لوگ یہاں سے نکلے اور یہ تفریح کاری وغیرہ مسئلہ کر کے واپس کر دیا۔ اور رشیا مسلم نان مسلم میں زیادہ مانتے ہیں، پاکستانی کی کوئی عزت نہیں ہے وہاں پہ۔
واپس آنے والے محصورین کے مطابق زبان کا بھی بڑا مسئلہ رہا، کیونکہ روسی حکام انگریزی نہیں سمجھتے تھے جبکہ انہیں روسی نہیں آ رہی تھی۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
اور اب سنیے کھیلوں کا ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے، ترتیب و پیشکش عبداللہ فاروقی کی ہے۔
چیئرمین شہریار خان کہہ چکے ہیں کہ کپتان شاہد آفریدی نہیں ہوں گے، کپتان تبدیل ہوگا، بحیثیت کھلاڑی اب ان کی جگہ کس طرح بنتی ہے اور اس پرفارمنس پہ وہ بھی دیکھنا ہوگا۔
پوری جان مارتے ہیں ایک ایک رن کے لیے پاکستان کے لیے، اور یہی ہماری ٹیم کی ہمیشہ سے اسٹرینتھ رہی ہے اور اسی طریقے سے ہم نے اس ٹیم کو ڈیولپ کیا۔
بائی لیٹل تو تب ہوگا مطلب جب پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے اور وہاں پہ باقی ٹیمیں آئی سی سی اس کو اپروول دے گی۔
پاکستان کا ورلڈ T20 کا سفر تمام، کیا آفریدی مزید کرکٹ کھیلیں گے؟ وومنز کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش کے بعد انگلینڈ کو بھی ہرانے کے لیے تیار، اور دو طرفہ کرکٹ کا مزہ پاکستان کے حالات سے مشروط۔ کھیل کے میدان سے عبداللہ فاروقی کا سلام۔ انڈیا میں آئی سی سی ورلڈ T20 تو جاری ہے، لیکن پاکستان کے لیے یہ ٹورنامنٹ اب سہ پاری نہ بن گیا ہے۔ 21 رن سے شکست پاکستان کا مقدر بنی، اور آخر میں پاکستانی کپتان شاہد آفریدی نے یہ تسلیم بھی کیا کہ ٹیم نے اچھا نہیں کھیلا جیسا اسے ایک ورلڈ کلاس ٹیم کے خلاف کھیلنا چاہیے تھا۔ شاہد آفریدی نے کہا کہ پاکستانی بالرز نے سٹارٹ تو اچھا لیا لیکن آخر کے 4 اوورز میں 40 رنز ٹیم کو لے ڈوبے۔ موہالی کے آئی ایس بندرا اسٹیڈیم میں پاکستان 194 رنز کا ہدف تو حاصل نہ کر سکا، لیکن کپتان نے وہاں کے لوگوں کا سپورٹ کرنے اور انڈین کرکٹ بورڈ کی مہمان نوازی کا شکریہ ضرور ادا کیا۔ وہی موجود تھے نامہ نگار عبدالرشید شکور جو مستقل اس ٹورنامنٹ کی کوریج کرتے رہے، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ عبدالرشید شکور، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا وجہ بنی، پاکستانی ٹیم کیوں لڑکھڑا کر گر پڑی؟ اس کی بالنگ تو بہت مضبوط تھی۔
پاکستان نے جس طرح آغاز کیا تھا اس ٹورنامنٹ میں، بنگلہ دیش کے خلاف جیتا تھا، تو پاکستان کو تمام جو پاکستانی تھے شائقین ان کو یہ امید تھی کہ شاید پاکستان کی ٹیم اگلے میچوں میں بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی، لیکن بہت مایوس کن کارکردگی رہی۔ پاکستانی ٹیم بھارت سے ہاری، پھر نیوزیلینڈ سے ہاری، اور آج ایک مرتبہ پھر اس کی جو کارکردگی ہے وہ بہت ہی مایوس کن رہی۔ پاکستان کی جو قوت بتائی گئی تھی وہ اس کی بالنگ بتائی گئی تھی، لیکن آج پاکستان کے بالرز نے 193 رنز کروا دیے، آسٹریلیا کے بیٹنگ نے 193 رنز اسکور کیے، اور یہی جو ملبہ ہے وہ پھر پاکستانی بیٹنگ پر گرا، اور پاکستانی بیٹنگ جو ہے وہ سنبھل ہی نہ پائی، اور پاکستان یہ میچ بھی ہار کر اب ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے۔
پاکستانی بیٹنگ میں بھی احمد شہزاد صرف 1 رنز بنا سکے اور آفریدی نے بھی کوئی قابل ذکر اننگ نہیں کھیلی, اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ بیٹنگ وکٹ نہیں تھی؟
دیکھیں بیٹنگ وکٹ تھی, کنڈیشنز اچھی تھیں, بہت ہی سپورٹ بھی تھی پاکستان کو, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل پاکستان کی ٹیم بکھر گئی ہے, پینک میں تھی. پچھلی جو شکست جو ہوئی ہیں, ناکامیاں, اس کے اثرات جو ہیں وہ کھلاڑیوں کے ذہنوں پر تھے. آپ نے احمد شہزاد کا ذکر کیا, آپ نے شاہد آفریدی کا ذکر کیا, آپ نے عمر اکمل کا ذکر نہیں کیا. آج بھی انہوں نے جو ہے وہ جہرانہ بیٹنگ کی لیکن میچ کو فنش نہیں کر پائے. ایک ایسی اننگز کھیل کے پاکستان کو ایک ایسی پوزیشن میں نہیں لے آئے کہ پاکستان کی ٹیم وہاں سے میچ جیتتی یا کوئی اچھی پرفارمنس جس کو ہم کہہ سکتے.
شاہد آفریدی سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ آنیسٹلی آپ ان سے پوچھیں تو ٹیم ہماری اچھا نہیں کھیلی. انہوں نے بالرز کا تو ذکر کیا ہی کیا, یہ بتائیں پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا؟
آج وہ پریس کانفرنس میں نہیں آئے تھے, آج پریس کانفرنس میں وقار یونس آئے تھے کوچ, اور ان سے یہی سوال ہوا کہ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستانی ٹیم کا اور اپنا فیوچر. تو وقار یونس نے کہا کہ وہ پاکستان جا کر پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو ارباب اختیار ہیں ان سے بات کریں گے اور اس کے بعد ہی پھر اپنے مستقبل کا وہ فیصلہ کریں گے. لیکن جو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ اب ہر کسی کی چھٹی ہونے والی ہے, کپتان پہلے ہی نہیں رہیں گے, چیئرمین شہریار خان کہہ چکے ہیں کہ کپتان شاید آفریدی نہیں ہوں گے, کپتان تبدیل ہوگا. تو بحیثیت کھلاڑی اب ان کی جگہ کس طرح بنتی ہے اور اس پرفارمنس پہ وہ بھی دیکھنا ہوگا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شاید آفریدی اب مزید انٹرنیشنل کرکٹ کھیل پائیں.
ابھی ذکر ہوا پاکستانی ٹیم کے کوچ وقار یونس کا, انہوں نے میچ کے بعد اپنی پریس کانفرنس میں کیا نوید سنائی, آئیے سنتے ہیں.
دیکھیں آف کورس افسوس تو ہوتا ہے ورلڈ کپ سے باہر ہونے کا. آئی تھنک آج کے میچ سے زیادہ افسوس پچھلے میچ کا تھا, کیونکہ پچھلا میچ ہمارے زیادہ کنٹرول میں تھا. آج یس ہم لوگوں نے بالنگ میں تھوڑی سی غلطیاں کی جس کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم دیکھی, نہ صرف کہ بلکہ آخری اوورز میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے کہ چار پانچ اووروں میں کافی رن ہوئے, بلکہ ایون جب بھی ہم جو ہم نے وکٹس لیے اس کے فوراً بعد دو چوکے تین چوکے, آئی تھنک دیٹس ویئر وی لاسٹ دا پلاٹ. آئی تھنک وہاں پہ اگر ہم کنٹرول کرتے تو شاید 193 شاید اتنا سکور نہ ہوتا. ہماری بالنگ اتنی اچھی ہے کہ 165-170 کے قریب ہم ان کو روک سکتے تھے, لیکن بالنگ ٹوٹلی آف دا پلان کی لڑکوں نے, تو جس کی وجہ سے یہ کاسٹ ہوا میچ. باقی جہاں تک میرے کیریئر کا تعلق ہے وہ پروبیبلی جا کے پاکستان جائیں گے, دیکھیں گے صورتحال, جا کے چیئرمین سے ملیں گے, جا کے اور لوگوں سے ملیں گے, اس کے بعد دیکھیں گے کہاں جاتے ہیں.
بین الاقوامی کرکٹ کے مقبول ترین کرکٹرز میں شامل شاہد آفریدی کا ہنگامہ خیز کیریئر اب بظاہر اختتام کو پہنچ رہا ہے. موہالی میں ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ آخر شائقین کی آفریدی سے اس والہانہ محبت کا راز کیا ہے.
شاہد آفریدی نے سچن ٹنڈولکر جتنے رنز اور سینچریاں نہیں بنائی, انہوں نے مرلی دھرن اور شین وان جتنی وکٹیں بھی حاصل نہیں کی, اور نہ ہی کلائیو لوئڈ اور رکی پونٹنگ کی طرح دو عالمی کپ جیتے, لیکن مقبولیت کے پیمانے پر پرکھے جانے پر وہ دنیا کے کسی بھی دوسرے کھلاڑی سے بہت آگے دکھائی دیتے ہیں. پچھلے 20 سال کے دوران کرکٹ نے غیر معمولی صلاحیت کے حامل کئی کھلاڑیوں کو غیر معمولی کارکردگی دکھاتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن ان دو دہائیوں میں انہیں بھی وہ مقبولیت نہ مل سکی جو شاہد آفریدی کے حصے میں آئی. صرف پاکستان ہی نہیں, دنیا بھر میں شاہد آفریدی کے پرستاروں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے, اور سب سے اہم بات یہ کہ شاہد آفریدی پرفارم کریں یا نہ کریں, ان پرستاروں کی تعداد اور ان کی آفریدی سے محبت میں کمی دیکھنے میں نہیں آئی, جس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شاہد آفریدی کی خراب فارم اور پرفارمنس انہیں تکلیف ضرور دیتی ہے, لیکن انہیں یہ بات کسی طور گوارا نہیں کہ اس خراب فارم اور کارکردگی پر کوئی شاہد آفریدی پر تنقید کرے. آج کل سوشل میڈیا کے اس دور میں تو جیسے آفریدی کے پرستاروں نے مورچہ سنبھال رکھا ہے کہ جیسے ہی ان پر تنقید ہوئی ان کے چاہنے والوں نے اپنے پسندیدہ کھلاڑی کا دفاع کرنا شروع کر دیا. آخر اس مقناطیسی کشش کا سبب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب صرف یہی ہے کہ شاہد آفریدی نے اپنے گرم پٹھان خون کے ساتھ اپنے پورے کریئر میں ایسی جارحانہ کرکٹ کھیلی ہے جو شائقین کے لیے بہترین تفریح ثابت ہوئی ہے, اور ہر کوئی بوم بوم آفریدی کا دیوانہ ہو چکا ہے. اگرچہ ان کے اس انداز کو کئی مرتبہ غیر ذمہ داری کے کٹہرے میں بھی لایا گیا, لیکن شاہد آفریدی شاید یہ طے کر کے آئے تھے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے انہوں نے اپنا انداز کبھی تبدیل نہیں کرنا. 37 گیندوں پر بننے والی سینچری سے لے کر ون ڈے انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ 351 چھکوں کے ریکارڈ تک, T20 میں سب سے زیادہ وکٹوں سے لے کر اس فارمیٹ میں سب سے زیادہ مین آف دا میچ ایوارڈ تک, شاہد آفریدی نے اپنی موجودگی کا احساس قدم قدم پر دلایا ہے, اور آج جب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ بین الاقوامی کرکٹ کو خیرباد کہیں تو شائقین یقیناً یہی سوچ رہے ہیں کہ بیٹسمین تو کئی اور آ جائیں گے لیکن آفریدی جیسا کوئی دوسرا نہیں آئے گا.
مردوں کی کرکٹ کے بعد اب ذکر خواتین کی کرکٹ کا، جہاں سے گزشتہ روز اچھی خبر آئی کہ پاکستان کی ٹیم نے بنگلہ دیش کی ویمنز ٹیم کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ وہیں ٹیم کے ساتھ موجود تھی نامہ نگار رم عباسی، انہوں نے پلیئر آف دا میچ قرار پانے والی صدرہ امین سے گفتگو کی، جنہوں نے اپنی پہلی نصف سینچری بھی بنائی تھی۔
مطلب میں ایکسپلین نہیں کر سکتی اپنی فیلنگز کے، کیسا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے آج 50 کی ہے اور میری ٹیم کو اس سے بہت فائدہ ہوا۔
گھر والوں سے بات ہوئی، کسی پاکستانی کو کچھ فیڈ بیک آیا، کیا کیا کہہ رہے لوگ؟
ہاں جی، گھر والوں سے تو بات شات ہوتی رہتی ہے، ان سے دعائیں وغیرہ لے کے جاتی ہیں، اماں سے بھی بہت زیادہ بات ہوتی ہے، گھر والوں سے بھی، گھر والے بھی بہت خوش تھے، سب کے میسیجز آئے ہیں، تھینک یو سب کا جنہوں نے اتنا سپورٹ کیا اور ایسے پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں۔
114 رنز چاہیے تھے جیتنے کے لیے، کیا دماغ میں چل رہا تھا، کیا ایم تھا؟
نہیں، ایم تو یہ تھا کہ T20 یا ٹارگیٹ بڑے ملیں گے، جیسے جیسے آپ بڑے بڑے آگے میچز میں جاؤ گے ٹارگیٹ ملیں گے، تو میرے مائنڈ میں تھا اور کیپٹن نے بھی کہا تھا اور کوچ نے بھی ایون کہا تھا کہ تگڑا ہوئے گا آج میچ، کیونکہ بنگالی بہت اچھا کھیلتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، تو یہی تھا کہ ٹارگیٹ کو اچیو کرنا ہے، تو میں نے اپنی نروس پہ کنٹرول رکھا اور آج اینڈ تک فنش کر۔
ثنا میر پاکستان کی ویمن ٹیم کی کپتان ہیں اور اپنی ٹیم کی کارکردگی سے مطمئن نظر آتی ہیں۔ نامہ نگار رم عباسی نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ آسان جیت تھی اور اگلے میچ میں کیا حکمت عملی یہی رہے گی؟
کرکٹ میں کچھ بھی ایزی نہیں ہوتا، خاص طور پر T20 میں پریشر ہوتا ہے، نروز ہوتی ہیں، لیکن جس طریقے سے ان دونوں نے اس کو ہینڈل کیا، سٹارٹ ناہیدہ نے پھر اچھا دے دیا لیکن ارلی وکٹ اس کی گر گئی، لیکن اس کے بعد خاص طور پر سدرا کی جو بیٹنگ تھی، شروع میں سارا پریشر آف کیا بسما سے اور پھر بعد میں بسما نے بھی اپنے آپ کو ریکور کر کے اس کے بھی رنز، ان دونوں کے رنز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھے بفور دا امپورٹنٹ گیم اگینسٹ انگلینڈ۔
اور اتنے زیادہ رن آؤٹ، مطلب کیا سوچے گراؤنڈ میں اترے تھے آپ کو؟
بالکل جی، فیلڈنگ اور بالنگ از آر پرائڈ، ہم لوگ ہماری پوری جان مارتے ہیں ایک ایک رن کے لیے پاکستان کے لیے، اور یہی ہماری ٹیم کی ہمیشہ سے اسٹرینتھ رہی ہے اور اسی طریقے سے ہم نے اس ٹیم کو ڈیولپ کیا۔
اگلا میچ انگلینڈ کے خلاف اور بہت امپورٹنٹ میچ ہے، کیونکہ اگر آپ وہ میچ جیت جاتے ہیں تو پھر آپ ڈیفینیٹلی سیمی فائنلس میں کوالیفائی کر جائیں گے۔
ڈیفینیٹلی ورلڈ کپ فائنلسٹ ٹیم ہے اور بہت اچھے سینئر پلیئرز ان کے پاس موجود ہیں، پر ان کی بھی فارم اس وقت بیٹنگ کی اگر دیکھی جائے تو وہ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، اور ہماری جس طرح کی بالنگ ہے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کو اسٹرگل کرائیں، اور ہم بالکل یہ سوچ کے نہیں اتریں گے گراؤنڈ میں کہ انگلینڈ کی ٹیم ہے، ہم اپنی جس طرح سے تینوں میچز کھیلیں آؤٹ اسٹینڈنگ، ہم اسی طرح سے کھیلیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم پہلی دفعہ T20 کے سیمی فائنل میں ضرور جائیں، کیونکہ بہت کلوز آ چکے ہیں ہم سیمی فائنل میں جانے کے۔
کرکٹ کی ہی بات چل رہی ہے تو چلیے جائزہ لیتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ کرکٹ سیریز کا، جس کی اہمیت کا دنیا کو پتہ ہی ہے، ہر کوئی اسے دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کی راہ میں کئی رکاوٹیں ہیں جو اسے ہونے نہیں دیتی۔ موہالی میں ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور نے بھارتی کرکٹ بورڈ کے سابق صدر اور پنجاب کرکٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین IS بندرا سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کو پاکستان اور بھارت کے کرکٹ روابط کی کتنی ضرورت ہے۔
بہت امپورٹنٹ ہے جی، ایشیز سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، دنیا میں اتنا انٹرسٹ ہے انڈیا پاکستان کی سیریز کا اتنا کہیں نہیں ہے۔
تو برلا صاحب، یہ بتائیں کہ جب آپ اتنی کوششیں ہوتی ہیں کہ ہم جوائنٹ مطلب میزبان، مشترکہ میزبان بن کے ہم ورلڈ کپ کراتے ہیں، سب چیزیں کرتے ہیں، دو طرفہ سیریز میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیا پالیٹکس جو ہے وہ کرکٹ پہ حاوی ہو جاتی ہے؟
پالیٹکس تو کبھی حاوی ہونے نہیں دیا بورڈ نے، انڈین بورڈ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم نے کبھی پالیٹکس کو حاوی نہیں ہونے دیا، یہ بورڈ کے اپنے ہی کچھ پالیٹکس ہے۔
مطلب آپ کے خیال میں BCCI کی اپنی انٹرنل پالیٹکس ہے جو انڈیا پاکستان کرکٹ کو نہیں ہونے دیتی؟
ان کا کوئی کیس چل رہا ہے جی کے ساتھ، جس میں کوئی انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم آف شور کرکٹ نہیں کھیلیں گے۔
کچھ امید ہے کہ پاکستان انڈیا جو ہے بائیلیٹرل سیریز کھیلیں؟
بائیلیٹرل تو تب ہوگا مطلب جب پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے اور وہاں پہ باقی ٹیمیں ICC اس کو اپروول دے گی۔ بائیلیٹرل یہ نہیں کہ شارجہ میں جا کے کھیلیے، بائیلیٹرل کا تو مطلب ہے کہ انڈیا پاکستان آئے اور پاکستان انڈیا آئے، آپ کو حالات ٹھیک کرنے پڑیں گے۔ ICC ابھی تک اپنے میچ ریفری اپروو نہیں کرتا، سری لنکا کے انسیڈنٹ کے بعد جب زمبابوے کی ٹیم اب گئی تو ICC نے کہا کہ ہمارا کوئی ذمہ واری نہیں ہے، زمبابوے اپنی ذمہ واری پہ جائے، یہ میچ آفیشل نے اپنی ذمہ واری، ہماری کوئی ذمہ واری، تو ICC کے لیے ان کو حالات آپ کو اندر اندرونی ٹھیک کرنے پڑیں گے۔
اسی کے ساتھ ہی کھیل کے میدان سے عبداللہ فاروقی کو اجازت دیجیے۔
پاکستان تو T20 سے باہر ہوا مگر ٹورنامنٹ ابھی جاری ہے، اگر آپ کی کرکٹ سے دلچسپی برقرار ہے تو باقی میچوں کے نتائج جاننے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر bbcurdu.com۔ آج کا سہربین ختم ہوا، پروگرام ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر جعفر رضوی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے نک جونز اور اسلام آباد میں عامر صدیق، سہربین کی ٹیم سمیت عمر آفریدی کو اجازت، خدا حافظ۔ آخر میں نخبت ملک سے خبروں کا خلاصہ سنتے چلیے۔ We'll be right back.
ایران کے صدر حسن روحانی پاکستان کے پہلے دو روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں، جہاں وہ دو طرفہ تعاون اور دفاعی امور پر پاکستانی حکام سے ملاقات کر رہے ہیں. بھارت کی حکومت نے کہا ہے کہ گزشتہ روز پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے گرفتار ہونے والا شخص بھارت کا شہری ضرور ہے، مگر وہ راہ کا جاسوس نہیں ہے. پاکستان نے اس گرفتاری کے بعد بھارت کے ہائی کمشنر کو طلب کر کے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے. روس میں محصور پاکستانی دکانداروں کے معاملے پر پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ 48 پاکستانیوں کو واپس لایا جا چکا ہے، جبکہ دیگر 84 افراد کو واپس لانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے. بیلجیم کی پولیس نے دارالحکومت برسلز میں ہونے والے حملوں کی تفتیش کرتے ہوئے 6 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ نے آج برسلز میں بیلجیم کے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.